قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخفيته وما للظالمين من أنصار یہاں جو بیٹھتے ہیں اس وجہ سے بیٹھتے ہیں کہ ہم اپنا پرانا سبق یاد کریں پرانا بھولا ہوا سبق کیا کہیں یاد کریں اس کی پھر سے مشق کریں انسان جو ہے اس کے مادے میں نسیان ہے انسان اور بعض اہل علم لوگوں نے یہ فرمایا کہ انسان کو انسان کیوں کہتے ہیں انسان کو اور بعض لوگوں نے کہا کہ یہ نسیان سے ہے یعنی بھول جانا انسان کی فطرت میں ہے بھول جاتا ہے بار بار بھول جاتا ہے اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں کا سلسلہ دنیا میں قائم فرمایا کہ اس کو پھر سے یاد دلائیں اور اگر ہم اپنی زندگی میں دیکھیں گے تو ہم بھی بار بار غفلت کے شکار ہو جاتے ہیں ارادہ کرتے ہیں چاہتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں پھر سبق یاد نہیں رہا پھر وہی غفلت پھر اسی معصیت میں معصیت یعنی اللہ کی نافرمانی گناہوں میں مبتلا ہونا یہ انسان بعض لوگوں نے کہا اس یہ نسیان جو ہے نسیہ اس کا مادہ ہے اس لفظ کا تو یہ ایک فطری چیز ہے انسان میں تو اگر اس کے خلاف بندہ مومن جد و جہد نہیں کرے گا کوشش نہیں کرے گا تو یہ نسیان جو ہے یہ اس کو اس کی جو ضد ہے تذکیر یاد رکھنا نصیحت لے لینا نصیحت کو یاد رکھنا یہ اس سے محروم رہے گا لہذا چاہیے کہ بندہ مومن ایسے اسباب اختیار کرے ایسے چیزوں میں محنت کرے کوشش کرے جد و جہد کرے جو اس کو اس نسیان سے جو نقصان ہوتا ہے وہ کم سے کم ہو کہ یہ ختم ہی ہو یہ بہت مشکل ہے بالکل بھی نسیان نہ ہو یہ بہت مشکل ہے لیکن ایک ہوتا ہے ازالہ کرنا، ایک ہوتا ہے امالہ کرنا، ایک ہوتا ہے بالکل ختم کرنا، ایک ہوتا ہے اس کو بہت کمزور کرنا، بہت کم کرنا، مینیمائز کرنا. تو اس کو کم کرنا یعنی مینیمائز کرنا تو ممکن ہے، لیکن یہ خود نہیں ہوگا. اس کے لیے اس کو برابر محنت کرنی ہے، پہلے اس کو سمجھنا ہے، اس کے اسباب کو سمجھنا ہے، پھر ان اسباب کو اختیار کرنا ہے جن سے یہ کم ہو اور تذکیر زیادہ. یعنی اس کو ہر وقت سبق یاد رہے، ہر وقت اس کو کیا رہے، سبق یاد رہے. انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں نسیان و غفلت کے لیے پیدا فرمایا یا تذکیر کے لیے پیدا فرمایا؟ فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری. کیا فرمایا؟ اقیم الصلاۃ، اب نماز کو قائم کرنا دین میں کتنا اہم ہے، نماز کو قائم کرنا دین میں کتنا اہم ہے. ہم سب لوگ کم و بیش اس چیز سے واقف ہیں کہ نماز کا جو معاملہ ہے یہ دین میں ایک بہت ہی محترم بشان چیز ہے. اگرچہ ہم لوگ نماز کی اہمیت اور نماز کے فوائد اور ان چیزوں سے ہم کما حق ہو واقف نہیں ہیں، اگر ہم واقف ہوتے ہیں نماز سے تو ہمارا معاملہ نماز کے ساتھ ایسا نہ ہوتا جیسا ہمارا ہوتا ہے. اگر نماز کے جو فوائد ہیں، نماز کا جو مقام ہے، نماز کی جو اہمیت ہے، اگر ہم لوگ اس چیز کو سمجھ لیتے تو میرے خیال سے ہماری فلاح کے لیے یہ بہت کافی تھا. ایمان کے بعد اگر ہم نماز، کیوں ایسا نہیں کہ صرف نماز ہی شریعت میں ہے، لیکن اگر نماز کامل ہو جاتی وہ اور چیزوں کو خود ہی ٹھیک کرواتی ہم سے. جو اور شریعت کے تقاضے ہیں وہ نماز خود ان کے لیے راستہ کھول دیتی، خود وہ نورانیت ہمارے قلبوں میں پیدا کر دیتی، تاکہ ہماری جو شریعت مطہرہ ہے یہ کیا بن جاتی، ہماری طبیعت بن جاتی. یہ شریعت خود ہی ہماری ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اور یہ نماز جب کامل ہو جاتی تو کامل طور سے ہمیں فحش اور منکر ان چیزوں سے ہماری حفاظت کرتی، ان سے ہمیں دور رکھتی. تو جب ہم لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں اور یہ سب چیزیں بھی کرتے ہیں تو معلوم ہوا ہماری نماز کامل نہیں ہے. تو اگر نماز کو ہم نے صحیح کیا ہوتا تو یہ بعض لوگ اور بعض وہ درویش قسم کے لوگ جو وہ چرس وغیرہ پینے والے اور دوسرے لوگ کہ وہ کہتے ہیں نماز کوئی چیز نہیں ہے، ان بیچاروں کو شیطان نے کیا کیا ہے، مس کیا ہے شیطان نے. وہ بیچارے سمجھ نہیں پاتے کہ نماز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے لائے اور یہ امت کے لیے کون سا تحفہ ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے. بہت ایسے لوگ بتا دیتے ہیں کہ نماز کوئی چیز نہیں ہے، نماز کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال ہمیں ان سے غرض نہیں، لیکن کتنا تو ضرور ہے کہ ہم لوگ اس چیز کو ابھی اس سے بہت دور ہیں. اس سے ہم کیا، نماز سے ہم کیا ہیں، بہت دور ہیں، کافی دور ہیں. ہمیں نماز کی حقیقت، نماز کی اصلیت اور نماز کی نورانیت جو ہے وہ ہمیں حاصل نہیں ہے. اگر ہوتی تو ہمارا حال ایسا نہیں ہوتا، ہمارا حال ایسا نہیں ہوتا. صحابہ کرام اور جو اللہ کے پیارے بندے گزرے ہیں، ان کا جو نماز کا حال تھا وہ عجیب و غریب تھا، عجیب و غریب تھا. بس مصلی بچھایا تو بس ساری دولت سمٹ کر آ گئی، مصلی بچھایا، مصلی پر بیٹھ گئے اور ساری دنیا سمٹ کر آ گئی۔ وہ وہی لوگ جانتے ہیں، ہم لوگ تو اس کو ہمارے لیے یہ اللہ تعالیٰ قبول کرے، ورنہ ہمارے لیے یہ تعب بدن یعنی جسمانی تھکاوٹ کے سوا کچھ زیادہ نہیں۔ ہمیں تھوڑا جسم میں تھکاوٹ اٹھک بیٹھک سے ہوتی ہے، اور اس کے سوا زیادہ ہمارے لیے اس میں جو منافع ہیں، نفع ہے اس میں، اس سے ہم محروم ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے خلوص کے ساتھ، بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس بات پر۔ اور یہ میں جو عرض کرتا ہوں، میں نے کہا نا ہم یہاں جو بیٹھے ہیں پرانا سبق یاد، یعنی ہر وقت ہم نئی بات بتائیں گے۔ دین تو سارا پرانا ہے، دین تو سارا نقل اندر نقل ہے۔ اللہ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو، صحابہ سے بات آگے چلی، تو دین وہی ہے۔ اس میں ہر نئی بات بدعت ہے، کل محدثہ بدعۃ، کل بدعۃ ضلالہ، کل ضلالۃ فی النار۔ لہذا لیکن ہم جو بار بار سبق پڑھتے ہیں لیکن بار بار بھول بھی جاتے ہیں، ہم جو بار بار، اور میں یہ اکثر خود کو کہتا ہوں، اکثر جو کہتا ہوں، جو بھی بات کہتا ہوں یہاں پر کبھی بھی، تو اکثر اس کا مخاطب بے اول میں اپنے آپ ہی کو سمجھتا ہوں۔ تو اس لیے ہم یہاں سب ہی برابر ہیں اس معاملے میں، کہ اپنے آپ ہی کو کہتا ہوں کہ اتنی زندگی چلی گئی لیکن ابھی نماز پڑھنا نہیں آیا، اتنی زندگی گزر گئی اور ابھی نماز پڑھنا نہیں آیا۔ اب اس سے زیادہ ہمارے لیے، میرے لیے اس سے زیادہ اور غم کی یا نقصان کی یا مصیبت کی، یا جو بھی لفظ استعمال کرو، پریشانی کی، اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ ایک جو چیز محرومی کی ہے، یہ کافی ہے انسان کو کہ وہ اس چیز پر غور کرے، سوچ لے۔ حضرت حاجی امداد اللہ علیہ رحمہ، حضرت تانی علیہ رحمہ کے شیخ تھے، تو عشاء کی نماز کے بعد لوگ چلے جاتے تو وہ خادم مسجد سے کہتے، کیا بھائی سبھی لوگ چلے گئے؟ ہاں ہاں چلے گئے۔ کہا کواڑ بند کرو، یہ چٹکی جو ہوتی ہے اس کو بند کر دو۔ بس مصلی بچھایا، صبح اسی میں ہو گئی۔ اللہ کے پیارے بندوں کا یہی حال ہوتا، اور فرماتے تھے کہ اگر قبر میں اللہ میاں پوچھیں گے امداد اللہ کیا چاہتے ہو، تو کہوں یا اللہ بس ایک چیز ہے کہ عرش کے سامنے مصلی بچھاؤں، بس اور کچھ نہ چاہیے مجھے۔ اور مجھے دن کو لوگ تنگ کرتے تھے، آتے تھے بہت سے لوگ بیچارے شوق والے، عقیدت والے، تو ان وہاں ایک اور بزرگ ہوا کرتے تھے حضرت ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ ان لوگوں کو بھگاتے تھے، بھائی بھاگو، یہ بیچارہ رات کو ایسے ہی ہوتا ہے، تم دن کو بھی اس کو تنگ کر دیتے۔ تو جن لوگوں کو اللہ نے نماز کی دولت عطا فرمائی وہ لوگ کامیاب ہو گئے، اور جو لوگ اس چیز سے محروم رہے تو وہ تو محرومی ہیں۔ یہ چیز بڑے، ایک تو اس میں جو ضرورت کی چیز ہے وہ اخلاص ہے۔ کیا ہے؟ اخلاص، اخلاص للہیت ہے، یعنی ایک مومن بندے میں کیا ہو؟ للہیت ہو، کہ وہ دنیا کی ہر چیز اس کے سامنے ہیچن، ہیچ سمجھتے ہو، یعنی صفر کے برابر، دنیا کی ہر چیز، دنیا کا ہر شخص، دنیا کا ہر مشغولیت اس کے سامنے کیا ہو، یعنی کہ اس کو تکبر ہو۔ اس کو تکبر ہو تو اس لیے کہے گا کہ یہ سب کچھ ہیچ ہے؟ نہیں، اس معنی کر کے ہیچ ہو کہ اس کی نظر ان میں سے کسی چیز پر بھی نہ ہو، اگر نظر ہو تو وہ بس اللہ کی رضا پر ہو بس. اگر کسی چیز پر ہو تو کس پر؟ اللہ تبارک و تعالی کی رضا پر. وَإِن لَمْ سَاكِتًا عَلَيَّ فَلَا أُبَالِي. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کتنے عجیب و غریب ہیں. ہر چیز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے، یعنی ان کی تعریف کرنا، ان کی عظمت بیان کرنا ہمارے یعنی بڑے بڑے علماء کے بس کی بات نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دہان مبارک سے. اس لیے مومن بندہ کو چاہیے کہ علم حدیث سے اس کا شغف ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کے ساتھ، علم دین کے ساتھ شغف رہے. نہیں ہے علم دین کے ساتھ شغف تو پھر کیا حاصل؟ جو دنیا میں یہ جان نہ سکا کہ اس کے نبی نے کیا کہا، یہ دنیا زندگی اس نے صرف کر دی لیکن یہ بات جاننے کی، جبکہ اس کے پاس اس کے ذرائع موجود ہوں، جبکہ اس کے پاس ایسا شخص ہے جس کے یہ چیز میسر نہ ہو سکے، اس کو کوئی عذر ہو، اور جس کو کوئی عذر نہ ہو اس کے کیا عذر ہو سکتا ہے. اور اگر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کو جاننے کی، سمجھنے کی، سننے کی کوشش نہیں کی، تو بتائیے اس نے اس زندگی میں کیا کیا. ایک مومن کا تو ایمان ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دنیا میں اول سے آخر تک اگر کوئی برگزیدہ ہستی گزری ہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ نہیں، اس کا تو سب کا ایمان ہے. سید الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، شفیع المذنبین ہیں، رحمت للعالمین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ سب چیز تو ایمان ہے، لیکن اس ایمان کا تقاضا بھی تو کچھ ہوگا. تقاضا سمجھتے ہو، یعنی یہ ماننا بھی کسی چیز کی کو طلب کرتا ہوگا، چاہتا ہوگا اس ماننے والے سے. تم ایسا مانتے ہو تو اس ماننے کے، جیسے ہم یہ مانیں گے کہ یہ شخص جو ہے یہ میرا باپ ہے، یہ میرا ماننا، تو اس کہنے کے کچھ تقاضے ہیں کہ میں اس کی اتباع کروں، اس کی خدمت کروں. یہ تو خود اس لفظ میں سارے چیز مضمر ہیں کہ جب کوئی شخص کہے گا کہ یہ شخص میرا باپ ہے، اب باپ ہے تو جو باپ ہونے کے جو تقاضے ہیں وہ ہوں گے یا صرف اس زبان سے کہے، ظاہر ہے وہ چیزیں بھی. یا کوئی عورت کہے گی کہ یہ میرا شوہر ہے، شوہر کہے گا یہ میری بیوی ہے. اب یہ ایک لفظ کہنے سے تو اس کے پیچھے کتنے تقاضے اس جملے کے ساتھ لگے رہتے ہیں. ایک شخص کہے گا یہ میری بیوی ہے، اور اس کے حقوق اور اس کی سب چیزیں اسے متعلق ہو جائیں گے نہیں ہو جائیں گے. تو ایک شخص کہے گا کہ نبی کریم صلی اللہ اطیع اللہ و اطیع الرسول کا اس کو کیا ہے حکم کیا گیا ہے، اب یہ اطیع الرسول کیسے کرے گا، اطیع اللہ کیسے کرے گا، اطیع الرسول کیسے کرے گا، کس طریقے سے کرے گا؟ اطیع الرسول یعنی اطاعت، رسول کی اطاعت، کس چیز کی اطاعت کرے گا، اطاعت کس چیز کی کرے گا؟ اگر معلوم ہی نہیں ہے کس چیز کی اطاعت کرے گا پھر کس چیز کی اطاعت کرے گا کہ نہیں کرنی ہے اطیع. اور یہ امر ہے، یہ کیا ہے، یہ امر کا صیغہ ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول، یعنی اللہ کی اطاعت کرو اور کس کی، اللہ کے رسول کی کیا کرو، اطاعت. تو کیسے کرے گا اطاعت، کس چیز کی اطاعت کرے گا، جب تک جاننے کی کوشش نہیں کرے گا. اب اس میں یہ کہ ہر کوئی بڑا عالم بن جائے یہ شاید ممکن نہ ہو، لیکن جس حد تک معلومات ہو سکتی ہیں علم دین حاصل ہو سکتا ہے، اگر اس حد تک کوشش نہیں کی، جس حد تک کوشش کر سکتا ہے اور صلاحیت موجود ہے، ذرائع موجود ہیں، اگر اس حد تک کوشش نہیں کی کیا یہ عذر مانا جائے گا اس کا یا نہیں مانا جائے گا؟ مشکل ہے. تو اگر چلو یہ کہے گا یہ مجھ پر فرض ہیں، نہیں ہیں، مجھے صرف فرض ہیں جاننا ہی ہے اور اس سے آگے مجھے جاننا ضروری، جو مجھے فرض عین کہا گیا وہ علم میں حاصل کروں گا اس سے آگے، چلو ٹھیک ہے فرض عین کا علم تو حاصل کرو گے اس سے آگے، تو لیکن یاد رکھو بہت بڑی چیز سے محروم ہے، محرومیت تو بہت حق. میری بات سمجھ میں آ جاتی ہے؟ یعنی ایک ہے کہ جی اب یہ اس طریقے سے اپنی دلیل پیش کرے گا کہ مجھے صرف فرض عین حاصل کرنا ہے، اس کے وہ میرے پر فرض ہے، اس کے علاوہ فرض نہیں ہے، بات صحیح کہے گا تو، لیکن کہا جائے گا ٹھیک ہے تمہیں فرض عین ہی کا حکم ہے، یعنی اس کے لیے تو وہ فرض ہے، اس کے علاوہ فرض نہیں ہے، لیکن یاد رکھو جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی اور اس صلاحیت کے اعتبار سے تم جو حاصل کر سکتے تو نہیں حاصل کیا، تمہارے لیے یہ بڑی محرومی ہے. اب محرومی ہونے سے انکار کرے گا؟ وہاں پر اگر دلیل پیش کر دی کہ فرض عین ہی کے لیے تو ہمیں کہا گیا، ہمیں عالم بننے کے لیے نہیں کہا گیا، لیکن جو اس کو محرومیت دنیا میں رہے گی اس محرومیت کا وہ نفع ہے یا نقصان؟ بہرحال تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم لوگوں کو ابھی تک جو ہے نماز کی دولت بھی حاصل نہیں ہو رہی، تو اس کے لیے چاہیے للہیت، اس کے لیے چاہیے للہیت، اور للہیت میں کہ ہر چیز میں اللہ کی رضا کیا ہو، زیر نظر ہو. دنیا کے لوگ اس کی نظر میں، اگر دنیا کے لوگ اس کی نظر میں آ گئے، یعنی اس کی نظر میں آ گئے مطلب کہ اس نے ان کو کوئی درجہ دیا، ان کو کوئی اہمیت دے دی، تو یہ ایک قسم کا اس کے لیے شرک بھی ہوگا اور ایک قسم کا اس کے لیے ریائی بھی ہوگا، کہ اب توحید کے درجے پر جو شخص فائز ہو جاتا ہے وہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں دیکھتا. توحید کے درجے پر جو شخص کیا ہوتا ہے، فائز ہوتا ہے، توحید کے بہت درجات ہیں، بڑے بڑے درجات ہیں، یعنی جن کا ہم وہم و گمان بھی نہیں کر سکتے. توحید کے کتنے یہ مرتبے ہیں، کتنے درجے ہیں، اور کتنا ہی بلند مقام ہے. اللہ تعالی ہمیں نصیب کرے. ہم لوگ تو ہم اپنے کسل کو، اپنی سستی کو، اپنے آرام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ہماری طبیعتوں میں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سستی اور قسل سے کیا اللہ کی پناہ چاہتے تھے، اللہ کی پناہ چاہتے تھے. تو طائف کے میدان میں جب ان اوباش لڑکوں نے پتھروں سے جسم اطہر کو لہو لہان کیا، تو یہی الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے، اسی پر یہ سب بات یاد آئی. ان لم تکن ساکتا علی فلا ابالی. اب وہاں سے پتھر آ رہے ہیں، جسم مبارک میں درد ہو رہا ہے، تو فرماتے ہیں اللہ سے، اے اللہ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو پھر مجھے کوئی پریشانی نہیں، اے اللہ اگر تو مجھے ناراض نہیں ہے تو پھر مجھے ان چیزوں کا. تو یہی مومن کی شان ہوتی ہے کہ جب اس میں للہیت آتی ہے اور جب اس میں توحید آتا ہے کہ اس کی نظر صرف اللہ کی رضا پر مرکوز ہوتی ہے، 100% ادھر ادھر اس کی نظر نہیں چلی جاتی, کون کیا کہتا ہے کون کیا نہیں کہتا ہے. آج مجھے ہی دیر ہو گئی اور اللہ سے دعا کرو. دیکھو دعا بہت بڑا ہتھیار ہے مومن کے پاس, دعا بہت بڑا ہتھیار ہے مومن کے پاس جو اور لوگوں کے پاس نہیں ہے, لیکن ہم اس ہتھیار کو بھی استعمال نہیں کرتے, یعنی دعا کو استعمال نہیں کرتے. دعا کو کیوں استعمال نہیں کرتے؟ ہمارا ایمان کمزور ہے. اگر یقین ہوتا کہ جو دینا ہے اللہ ہی نے دینا ہے اور وہ اس کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں, مشکل نہیں, اور وہ ہر چیز سنتا ہے اور اس ہر چیز دینے پر قادر ہے, اگر اس پر پختہ یقین ہوتا تو ضرور مانگتا اس سے. اسی لیے آیا ہے نہ دعا مانگنے والوں سے اللہ ناراض ہوتے ہیں. اب یہ یعنی جس کا جتنا زیادہ یقین ہوگا اللہ سے, جتنا رابطہ ہوگا اتنا ہی دعا کرے گا, اور جتنا ایمان کمزور ہوگا رابطہ کم ہوگا اتنا دعا سے اعراض کرے گا. تو اصل میں دینے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی. دینے والی ذات اللہ کی ہے, تو اس لیے بندہ مومن کو ہر چیز میں نظر اسی پر ہونی چاہیے, اللہ ہی پر نظر ہونی چاہیے, اور کسی چیز سے اپنی ذاتی زندگی سے یا مقامی یا عالمی سطح پر جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں ان سے اس کو کسی طریقے سے مایوس ہونے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں. یہ سارا حکمت الہیہ کے تحت ہو رہا ہے جو بھی دنیا میں ہو رہا ہے, اور الحمدللہ اس میں احیاء اسلام کے واضح اب اشارے ہی کیا, یہ تو وضاحت کے ساتھ دنیا کے سامنے یہ بات جو غیر بھی اب تسلیم کر رہے ہیں کہ احیاء اسلام دنیا میں بہت ہی شد و مد کے ساتھ, کہ احیاء اسلام یعنی رینیسنس آف اسلام, جو پچھلے ایک دو صدیوں میں مسلمانوں کی جو غلامی تھی اور مسلمانوں کی پستی تھی وہ ان کی اب دور ہو رہی ہے, اور مسلمان پھر اپنی اس چیز کو اب دنیا اس چیز کو ماننے پر مجبور ہو رہی ہے, اور اب کہتے ہیں کہ اگر کوئی چیز دنیا میں کوئی طاقت ہے جو مغرب کا مقابلہ کر سکتی ہے وہ صرف اسلام ہے. یہ ان کو خود اب ان لوگوں کو اعتراف اس چیز کا ہے کہ دنیا میں اور کوئی نہ تہذیب کوئی نہ کوئی ایسی تہذیب نہ ثقافت نہ دین نہ کوئی اور چیز, اسلامی ثقافت اسلامی تہذیب اور اسلامی ملت ہی ایک ایسی چیز ہے جو ہر ان کی ثقافت تہذیب اور ان کے ہر چیز کو کیا ہاں زیر کرنے کے صلاحیت رکھتی ہے. تو یہ چیز ہمیں سمجھنی ہے, اللہ سے رابطہ مضبوط کرنا ہے, تو اللہ تعالیٰ سے رابطہ مضبوط ہوگا, ہماری اپنی زندگی صحیح ہو جائے گی, اور ملت کی بھی زندگی اور ملت کے حالات بھی اللہ تعالیٰ صحیح کریں گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا کر, اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق, اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کی اور توحید کی دولت سے مالا مول کرے, اللہ تعالیٰ ہمیں نماز پڑھنا سکھائے. وآخر دعوانا السلام علیکم.